ان الصفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب یہ پیچھے جو باتیں کی ہیں کہ صبر کرو، صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، ہم تمہیں آزمائیں گے، تو اس کی ایک سٹوری اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ دیکھو، ابراہیم علیہ السلام تھے، ہمارے حکم سے وہ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور چھوٹے بچے کو لے کے اس مکہ میں آئیں، اور بالکل بے آباد تھا، خانہ کعبہ کی بنیادیں نہیں تھیں، ایک ٹیلا سا تھا، اور اسی کے قریب اپنی بیوی کو چھوڑ کے، بچے کو چھوڑ کے وہ چلے گئے۔ ایک نبی کو اللہ ایسے آزما رہا ہے، بلا نبلو ونکم، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس بڑھاپے میں آزمایا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب یہ بچہ ہے، ماں جب تک دودھ پلا سکتی تھی پلاتی رہی، اب ظاہر ہے کتنا وقت گزرتا ہوگا، ایک دن گزرا ہوگا، بچہ بلکنے لگا اور ماں کو بھی بھوک لگی ہے، کچھ نہیں، نہ کھانے کو نہ پینے کو، اور یہ ماں ہے جو بچے کی زندگی بچانے کے لیے اٹھتی ہے، اور اٹھ کے صفا کی طرف آتی ہے، صفا پہاڑی پہ چڑھ کے ادھر دیکھتی ہے، کوئی ہو شاید جس کو میں مدد کے لیے پکار سکوں، یا اسے کہہ سکوں کوئی کھانا پینا تمہارے پاس ہے تو دو، کچھ نہیں۔ پھر مڑ کے دیکھتی تو سامنے ایک اور ٹیلا نظر آتا ہے، تو وہاں سے چلتے چلتے نیچے اترتی ہے، تو آگے ایک ٹیلا آ جاتا ہے جس سے بچہ چھپ جاتا ہے، تو وہاں دوڑ لگاتی ہے، تو دوڑ لگا کے پھر دیکھتی جاتی ہے، جب بچہ نظر آنے لگ جاتا ہے تو پھر چلتی جاتی ہے تیزی سے، یہ بچے کے لیے کچھ کروں کچھ کروں، اور چلتے چلتے وہ جاتی ہے مروہ کی پہاڑی پہ، وہاں سے چاروں طرف دیکھتی ہے کوئی نظر نہیں آتا، پھر اسی امید پہ شاید اب ادھر دیکھوں کوئی نظر آ جائے، پھر واپس پلٹ کے آتی ہے صفا میں، پھر جاتی ہے مروہ، پھر صفا، پھر مروہ، سات چکر لگاتی ہے، اور پھر جب واپس آتی ہے تو اللہ اس بچے کی ایڑیاں جہاں وہ رگڑ رہا ہے اسی کے نیچے سے ایک چشمہ نکال دیتا ہے۔ لیکن ماں نے اپنے بچے کی محبت میں آ کے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرتے ہوئے کوئی شکوہ نہیں کیا اپنے رب سے کہ میرا بچہ بلبلا رہا ہے، مولا یہ کیا ہو رہا ہے، میرا خاوند مجھے چھوڑ کے چلا گیا، اللہ یہ تم نے کیا کیا، نہیں کچھ نہیں، اللہ کی طرف سے اس آزمائش کو سمجھا، اس آزمائش میں وہ کامیاب اتری ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حاجرہ کا یہ جو طریقہ تھا اس کو بنا دیا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک زبردست نشانی ہے۔ شاعر کہتے ہیں، شعیرہ کی جمع ہے، اور شعیر کہتے ہیں کس کو، نشانی کو، یعنی ایک ریچول کو، انگلش میں کہتے ہیں ریچول کو، یہ ایک بڑی مبارک نشانی برکت والی۔ تو اللہ کی نشانیوں میں سے یہ صفا اور مروہ ہیں۔ ہاں، یہ صفا پر جو بت ہے نائلہ کا، اور مروہ پر بت جو ہے اساف کا، یہ کوئی بتوں کی پوجا نہیں کر رہے مسلمان ہو تم، تمہیں جو حج کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کیا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا ایک طریقہ تھا جو اللہ کو بڑا پسند آیا، اور اللہ نے چاہا کہ میں اس کو شعار بنا دوں اور قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دوں کہ یہ ہوتی ہے آزمائش۔ ایک عورت بھی آزمائش پہ پوری اتر رہی ہے، اور اپنے بچے کی محبت میں یا اپنے خاوند کی محبت میں آ کے اپنے دکھ کو رب کے سامنے شکوے کے طور پر پیش نہیں کر رہی، بلکہ صبر کر رہی ہے، برداشت کر رہی ہے۔ تو اس لیے اس کو شاعر اللہ سمجھیے گا۔ فمن حج البیت، تو جو بیت اللہ کا حج کرے، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، ان یطوف بہما، کہ وہ کرے طواف کرے ان دونوں کا۔ کیونکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت تک، بلکہ اس کے بعد تک بھی، صفا پر بھی اور مروہ پر بھی بت نصب تھے، اور ایک جگہ ایک بت تھی دیوی جس کا نام نائلہ تھا اور دوسری جگہ بت لگا ہوا تھا اس کا نام تھا اساف، یہ دیوی تھی وہ میل تھا. ان دونوں کے بارے میں مکہ میں اور سرزمین عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ دونوں آئے اور انہوں نے یہاں طواف کیا اور طواف کے دوران ایک دوسرے پر نظر پڑی، اس کو وہ پسند آ گئی، اس کو وہ پسند آ گیا اور وہیں زنا کر ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بت بنا دیا، پتھر بنا دیا. تو یہ پتھر جو ہیں وہی پھر ان کو لگا دیتے ہیں وہاں کہ چلیں اللہ نے جو سزا ان کو دینی تھی دے دی، یہ تو بڑے مبارک لوگ ہیں، ان کو یہاں خانہ کعبہ میں جگہ مل گئی اللہ کے گھر کے پاس. سوچئے ہماری بڑی خواہشیں ہوتی ہیں کہ ہم بھی مکہ مدینہ مریے، مکہ مدینہ میں ہم بھی مریں، قبر وہاں بنے، باقی زندگی جیسے گزرتی ہے جہاں گزرتی ہے وہ گزر جائے، لیکن یہ بڑی خواہش ہوتی ہے. اس میں اصول یاد رکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک گدھا تھا، وہ گدھے پہ بیٹھ کے نا اس دور میں ٹریول بھی کرتے تھے. اس کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ یہ گدھا جو ہے اگر مکہ چلا جائے اور مکہ سے جب واپس آئے گا تو گدھا ہی کہلائے گا، کچھ اور نہیں ہوگا. وہ کیا نام بدل جائے گا اس کا، اس کی شخصیت بدل جائے گی، وہ گدھا ہی ہوگا. خر عیسیٰ اگر با مکہ روت خر باشد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا جو ہے اگر مکہ جائے تو مکہ جا کے بھی گدھا ہوگا اور مکہ سے واپس آئے گا تب بھی گدھا ہوگا. تو اس لیے بندے جو بھی سوچیں ان کی سوچ سے یہ چیزیں نہیں بدلتی، کاموں کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ بندہ اصل تھا کون، اس نے کیا کیا ہے، اور اس کی سزا یا اس کی جزا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ہم اپنے فیصلے نہیں کرا سکتے کہ جی اس کو بڑی اچھی جگہ موت آئی، چلیں کچھ نہیں ہوا، کم از کم خانہ کعبہ میں تو مرا نا، چلے سزا ملی وہیں ملی نا، جو خانہ کعبہ میں رہے تو وہ تو بخشا ہوا ہوتا ہے، اور جو بخشا ہوا ہے اس کو سزا مل گئی، وہ پتھر بن گئے، تو ہم اس کو یہاں نصب کر کے کیوں نہ ان کو اپنی دیوی بنا لیں اور ان کی پوجا پاٹ شروع کر دیں. یہ نظریہ ہوتا ہے ایک بت پرست کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس کا تعلق نہ اساف سے ہے نہ نائلہ سے ہے، بلکہ اس کا تعلق کس سے، حضرت حاجرہ سے ہے. اس لیے چھوڑو ان کو، بتوں کو توڑو، باہر پھینک دو ان کو، اور جگہ کو صاف کر کے یہ سائی کرو، اور جو سائی کرے گا وہ یہی سمجھے کہ اس نے خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کیا ہے یا بت پرستی کی ہے یا بتوں کا یہ کام تھا ہم بھی وہی کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ من شاعر اللہ سمجھ کے اس کو کرے، سائی کرے، تو یہ نہ سمجھے میں نے گناہ کا کام کیا، بلکہ وہ ثواب کا کام ہے. ومن تطوع خيرا، اور جو کوئی خوشی سے کرے کوئی بھی نیکی، فإن الله شاکر علیم، تو بے شک اللہ قدردان ہے اور خوب علم رکھنے والا ہے. یہاں نیکی کی بات کی ہے، صفا مروہ طواف اور حج اور عمرہ، اس کے دوران کوئی بھی تطوع کرے، نیکی کرے. یہ تطوع کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے وہاں جو خدمتگار ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ متوع. متوع کہتے ہیں والنٹیئر کو. تو والنٹیئرلی جو بھی کوئی نیکی کرے گا وہاں پہ، بڑی نیکیاں کمانے کا موقع ہوتا ہے. بندہ یہ نہ سمجھے کہ صرف میں نماز پڑھ رہا ہوں، بلکہ وہاں اپنے ارد گرد دیکھے تو دنیا بھر سے آئے ہوئے مسلمان ہیں، ان کی حالت اظہار کو دیکھتا ہے بندہ، ان کی شخصیت کو دیکھتا ہے، تو انسان تھوڑے سے پیسے نکال کے ان کو دے دے، کھانا خرید کے دے دے، لے جائے اس کو، کمزور ہے، اس کو دودھ خرید کے دے دے کہ یہ دودھ پی لو، لسی خرید کے دے دے، وہاں تو ہر شے پیکنگ میں مل رہی ہے آج کل، کوئی مالی مدد کرنی ہے وہ کر دے. اور کچھ نہیں کر سکتا تو یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہوگی کہ وہاں آتے جاتے اپنی نظروں کو نیچا کر لے، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہوگی. انسان آنے جانے والی جو خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، وجہ ان کو دیکھنے کی اپنی نظروں کو نیچا کرے، اللہ کا گھر ہے، یہ گناہ کا کام ہے، میں نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں وہاں پہنچ کے، حرم کے علاقے میں پہنچ کے، جو بھی والنٹریلی کوئی بھی نیکی کرے گا، اللہ اس نیکی کا قدردان ہوگا، شاکرون قدردان ہوگا، اور خوب جاننے والا بھی ہے کہ یہ بندہ اس نیکی کو دل کی گہرائی سے میرے ڈر سے کر رہا ہے یا میرا حکم سمجھ کے کر رہا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ خوب جانتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہیں آیات آج کی، تو ان آیات کو دیکھیے اور سمجھیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ دے، اور پھر اس سے جو کچھ تھوڑے بہت اصول نکلتے ہیں، سبق نکلتے ہیں جو میں اپنی گفتگو کے دوران بتا دیا کرتا ہوں، وہ ذرا لکھ لیا کیجئے، وہ آپ کے لیے مفید ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اسے جو نازل کیا ہم نے، من البینات واضح نشانیوں میں سے، والہدا اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ بعد اس کے جو واضح کر دیا ہم نے اسے، للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، یہ ایک بینہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نازل کی تھیں بنو اسرائیل کے انبیاء کرام پر، جن میں خاص طور پر تورات ہے، زبور ہے اور انجیل ہے، یہ کتابیں بھی بینہ تھیں۔ بینہ، بینہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ واضح دلیل، واضح دلیل، واضح نشانی۔ تو ان کتابوں میں جو واضح نشانی تھی وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کہ اللہ کے جو آخری رسول ہیں انہوں نے آنا ہے اور اس علاقے میں آنا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو اسرائیلیوں نے دیکھا بھی صحیح، آپ میں وہ ساری علامات بھی پائیں، مگر علماء جو ان کے تھے انہوں نے ان علامات کو، واضح نشانیوں کو اپنے تک رکھا، اپنی پبلک کو نہیں بتایا، خود بھی پھسلے اور پبلک کو بھی پھسلا دیا، خود بھی انکار کیا اور پبلک سے بھی انکار کروا دیا۔ تو یہ جو واضح نشانیاں تھیں یہ کتابی علم تھا، اللہ کی کتاب کا ایک علم تھا، اس علم کو انہوں نے چھپایا، اور علم کو چھپانا یہ کبیرہ گناہ ہے، یاد رکھیے۔ جو شریعت کا ایسا علم جو انسان کے عقیدے اور اس کے راہ کو متعین کر دے اور بندہ اس کو چھپائے اور غلط عقائد کو پروموٹ کرنا چاہے اور نہ بتائے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اب پیچھے والی جو باتیں ہیں جس میں ہم پڑھ چکے ہیں کل، حج بیت اللہ کا اور عمرہ کا، اور اس سے پہلے آپ چلتے جائیں تو بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا، یہ سب باتیں جو تھیں یہ بنو اسرائیل کے علم میں تھیں، مگر بنو اسرائیل کے علماء ان باتوں کو چھپاتے تھے، یعنی شریعت کا جو علم ہے جو ان کے پاس تھا وہ اپنی پبلک سے چھپاتے تھے۔ تو علم جب وہ چھپاتے تھے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کے ہم مسلمانوں کو سمجھایا کہ مسلمان علماء کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے، وہ تو چھپاتے ہیں اور ان کے چھپانے سے جو نقصان ہوا ان کی اپنی پبلک جو چاہتی تھی کہ ہم مسلمان ہوں، راہ راست پہ آئیں، انہوں نے اس کو چھپا کے لوگوں کو، اپنی پبلک کو مسلمان نہیں ہونے دیا۔ یہ ایک بہت بڑی گمراہی تھی جو ان کے اندر آ گئی۔ تو اس کو کہتے ہیں کتمان علم، علم کو چھپانا۔ کیا یہ جائز ہے؟ ہماری شریعت میں یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ کا جو انجام ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، کہ آپ فرماتے ہیں من سئل عن علم ثم کتمہ الجم یوم القیامتی بلجام من نار۔ امام ترمذی اور امام ابو داؤد نے اپنی سنن کی کتابوں میں یہ حدیث بیان کی ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں جو شخص بھی پوچھا جائے کسی علم کے بارے میں اور علم شریعت کا، اس سے کوئی سوال کرے آ کے کہ بھئی بتائیے یہ مسئلہ کیسا ہے، اس کی دلیل کیا ہو سکتی ہے، اور اس کو پتہ ہے نہیں بتاتا، تو اب فقط مئو اس کو چھپا لیتا ہے اس ڈر سے کہ میں نے اس کو بتایا تو کہیں میرے جیسا عالم نہ بن جائے، یا اس ڈر سے اگر اس کو میں نے بتایا اور اس نے آگے جا کے بتانا تو لوگوں نے اس کی قدر کرنی ہے میری نہیں کرنی، یہ خوف ہوتا ہے نا کہ نہیں جی میرا اپنا روپ قائم رہے، میں ہی سب سے بڑا رہوں اور مجھ جیسا کوئی بننے کی کوشش نہ کرے، یہ جو خوف ہوتا ہے اس خوف کی وجہ سے علم کو چھپایا جاتا ہے، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ علم پوچھا جائے اور حق پتہ ہوتا ہے اس کو، مگر بندہ جو خود ہے جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو پتہ ہے حق کیا ہے مگر وہ لوگوں کو کچھ اور بتا چکا ہے، لوگوں کو الٹی پٹی پڑھا چکا ہے، ان کو کسی اور پٹڑی پہ ڈال چکا ہے، اور اس پٹڑی پہ لوگ ہیں اور اس کو بڑا مقتدا سمجھتے ہیں، پیشوا سمجھتے ہیں، اپنا بزرگ سمجھتے ہیں، اور اس بزرگ کو پتہ ہے کہ صحیح مسئلہ کیا ہے اور اس کو چھپا رہا ہے، اس لیے کہ میں نے بتا دیا تو یہ ساری پبلک یا تو میری مخالف ہو جائے گی، جن کو آج تک میں ابھارتا رہا کہتا رہا کہ یہ کرو وہ کرو وہ کرتے رہے، اور اب میں ان کو کہوں یہ غلط ہے تو یہ تو سارے میرے مخالف ہو جائیں گے اور مجھے چھوڑ کے کسی اور طرف چلے جائیں گے، یہ ڈر جو ہے اس کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص سے سوال کیا گیا کسی علم کے بارے میں پھر اس کو چھپاتا ہے تو کل قیامت کو اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں یا اس کے منہ میں ایک لگام ڈالے گا، لگام جیسے گھوڑے کے منہ میں لگام ہوتی ہے نا، وہ لگام ڈالے گا، اور یہ لگام کس کی ہوگی؟ من نار، دوزخ کی آگ کی ہوگی، جس سے اس کا منہ، اس کی زبان، اس کا حلق اور اندر کا سارا وہ جلے گا کہ تم نے حق کو چھپایا، جس کی یہ سزا ہے۔ تو اس لیے کتمان علم یعنی علم کو چھپانا ہماری شریعت میں بھی ناجائز ہے بلکہ حرام ہے۔ تو یہاں یہ سمجھا یہ بات کہ پہلے اگر یہ کرتے ہیں تو وہ بھی سن لیں، اور اگر بعد والے کرتے ہیں وہ بھی سن لیں، کیونکہ یہ بھی بڑی آزمائش ہوتی ہے نا کہ میں جس پوزیشن پہ ہوں اب یہاں بیٹھ کے میں ایک حق بات کو قبول کر لوں جو مجھے پتہ ہے، لیکن میں تو حسد اور بغض اور بغی کی وجہ سے یا انات کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے میں نے یہ لائن اختیار کی تھی، اب لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور میں جانتا ہوں حق یہ ہے، اب میں ان کو بتاؤں تو معاملہ سارا الٹ جائے گا، لہذا میں نہیں بتاتا، اور بینہ ہے اس کے پاس اور ہدا ہے اس کے پاس، لیکن وہ یہ چیزیں نہیں بتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو نازل کیا ہم نے، من البینات، واضح نشانیوں میں سے، والہدا، اور ہدایت میں سے۔ یہ واضح نشانیاں کیا ہیں؟ قرآن مجید ہے، اس کی تعلیمات ہیں، اس کی آیات ہیں، اس کے بتائے ہوئے احکام ہیں، اور اس کے بتائے ہوئے عقائد اور نظریات ہیں، اخلاقیات ہیں۔ پھر اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت مبارکہ ہے، آپ کا اسوہ حسنہ ہے، آپ کا عمل ہے، آپ کی سنت ہے، ان چیزوں کو چھپاتے ہیں اور نہیں بتاتے پبلک کو، بلکہ اس کی بجائے کچھ اور بتاتے ہیں، اپنے عمل بتاتے ہیں، اپنے تجربے بتاتے ہیں۔ من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم بیان کر چکے اسے کھول کے لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، یعنی کتاب میں ہم نے کھول کھول کے مسئلے بیان کر دیے، اور پبلک کتاب کو نہیں جانتی، یہی صاحب ہیں جو جانتے ہیں جن سے مسئلہ پوچھا گیا ہے، اور یہ لوگوں سے چھپا رہے ہیں۔ پبلک ہے جو عربی کی کتاب، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو احادیث ہے، آپ کی سیرت ہے، وہ نہیں سمجھتی، اور یہ صاحب ہیں جانتے ہیں سب کچھ اور یہ نہیں بتاتے۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس کو اللہ فرماتے ہیں میں کتاب میں بالکل واضح کر چکا، رسول کے ذریعے بتا چکا، اور پتہ ہے اس کو، لیکن یہ چھپاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، ویلعنہم اللہ، اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللاعنون، لعنت کرنے والے۔ لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ جس طرح ہم شیطان کو کہتے ہیں ملعون، کہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، تو اسی طرح ایسا جرم اگر کوئی کرتا ہے، کوئی بھی ہو، چاہے پچھلے لوگ ہوں جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے وہ چھپاتے ہیں اپنی پبلک سے نہیں بتاتے، یا اس امت کے لوگ ہوں جن کے پاس صحیح علم، پتہ ہے ان کو کہ صحیح مسئلہ یہ ہے لیکن وہ لوگوں کو نہیں بتاتے، تو یہ معمولی جرم نہیں ہے. ان الذین، اللہ تعالی نے فرمایا، اس سے مراد کو کافر نہیں ہے، اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کے پاس صحیح علم ہے اور لوگوں کو نہیں بتاتا، چھپاتا ہے، ڈرتا ہے. تو ایسے لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور اسی طرح لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. تو اللہ کی لعنت کیا ہوتی ہے؟ پھٹکار، کہ جاؤ میری رحمت سے تم دور ہو، اور رحمت نظر نہیں آتی. پھر اس طرح لعنت کرنے والے کون ہیں؟ فرشتے بھی ہیں، مقرب مخلوق، وہ بھی لعنت بھیجتی ہے ایسے بندے پہ. اور پھر اسی طرح دنیا کے وہ انسان بھی جو حق کے طالب ہوتے ہیں مگر ان کو حق نہیں بتایا جاتا، وہ بھی اللہ کی جناح میں جب دعا کرتے ہیں تو ان کی دعاؤں میں بھی ایک قسم کی لعنت ہوتی ہے، کہ اللہ حق بات لوگ نہیں بتاتے. کیوں؟ یہ سب کچھ جانتے ہیں مگر ہمیں صحیح راستہ نہیں دکھاتے. تو لعنت یاد رکھیے، جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں نا، ان پر لعنت بھیجی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے. صغیرہ گناہ پہ لعنت نہیں ہوتی، کبیرہ گناہ. تو یہ کبیرہ گناہ ہے. الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تابو، توبہ کی، واصلحوا، اور اصلاح کی، وبینوا، اور واضح کر دیا. ہاں، جو لوگ توبہ کر بیٹھے، وہی پہلے غلطی کی تھی، ڈر لگتا ہے، اب مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، مسئلہ پوچھا گیا ہے، صحیح مسئلے کا مجھے علم ہے، یہ آیا ہے پوچھنے والا، میں اس کو صحیح مسئلہ بتا دوں، آئندہ نہیں کروں گا غلطی ایسی، آج صحیح مسئلہ ہی بتانا ہے میں نے. تو یہ توبہ ہے، اس گناہ سے توبہ ہے، کہ بس میں نے یہ غلطی آئندہ نہیں کرنی، میں رجوع کرتا ہوں اللہ کی طرف، کتاب کی طرف، اور حق کی طرف، حق کو لوں گا، حق بات کہوں گا، اور حق مسئلہ بتاؤں گا. تو جو توبہ کر لیں، وہ اصلحو، اور اپنی اصلاح کر لیں. اصلاح سے مراد یہ ہے کہ آئندہ کوئی پوچھنے کے لیے آئے تو اس کو صحیح مسئلہ بتائیں، واضح کر دیں اس کو، بینات اور ہدا میں سے واضح کر دیں، اپنی اصلاح بھی کر لیں. اور وبینوا، اور جب لوگ پوچھنے آئیں تو پھر کھل کے بتائیں بھی صحیح ان کو، کہ ہاں بھائی یہ مسئلہ پہلے غلط میں نے بتایا تھا، آج میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے. فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہی لوگ ہیں کہ میں مہربان ہوتا ہوں ان پر، تو ایسے لوگوں کو پھر میں معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے رجوع کر لیا، توبہ کر لی، حق کو مان لیا، حق کو اپنایا، حق بتانا شروع کر دیا، تو اس لیے میں ان پر مہربان ہوتا ہوں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں اور بہت رحم کرنے والا بھی. تو اللہ سخت نہیں ہے، بس صرف اتنا کہتا ہے سیدھے ہو جاؤ، اور بندہ جب سیدھا ہونے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ بھی کہتا ہے پھر میں مہربانی کرتا ہوں اس پہ، کہ میں اس کو معاف نہ کروں، نہ میرا یہ کام نہیں ہے. تو یہ ہے کہ انسان علم ہونے کے ساتھ اس کو آگے بتائے بھی صحیح. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے مسائل بھی پوچھ لیتے ہیں کہ اگر حق بتایا جائے یا صحیح بات کہی جائے ان کو، تو وہ ان کی عقل اور سمجھ سے ذرا چیز بالا ہوتی ہے، وہ اس کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتے. جب پوری طرح سمجھتے نہیں ہیں تو اس سے ایک فتنے کا اور فساد کا ڈر بھی ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو اس موقع پر وہ صحیح بات احتیاط کے طور پر نہ کی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. یہ چھپانا نہیں ہوتا، نیت نہیں ہے میں نے حق کو چھپانا ہے، کیونکہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یہ فرمایا کرتے تھے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے جب بات کرو تو ان کی عقلوں کا جو معیار ہے اسی کے مطابق بات کرو. اس طرح بات کرو گے تو ان کو سمجھ آئے گی. اور بعض اوقات لوگ آ کے ایسے مسائل پوچھتے ہیں جو ان کی سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں, تو ایسے بندوں کو وہ مسئلے ڈیپ جو ہیں سمجھائے جائیں, ڈیپلی وہ سمجھے نہ, تو کہیں معنی اور مفہوم آگے جاؤ غلط بھی نہ لے لیں اور آگے بھی نہ بتاتے پھریں, اور جسے بڑا فتنہ پیدا ہو سکتا ہے, فساد پیدا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر یہ قرآن مجید کی تجوید اور قرآت کا مسئلہ ہے, اس کو آپ دیکھ لیں کہ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھنا فرض ہے, رتل القرآن ترتیلا, اور ترتیل میں قرآت اور تجوید سب کچھ آ گئی ہے, وہ کہتے ہیں فرض ہے. اب اگر کوئی بندہ یا بندی جو ترتیل کو جانتا ہے یا جانتی ہے اور وہ جا کے دیہاتیوں میں جو صرف سمپلی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور ان کو ایسے ہی پڑھایا گیا ہے, وہ دیہاتیوں میں جا کے یہ بڑے قاری صاحب یا بڑی قاریہ صاحبہ عورتوں کو کہتی ہے یا وہ مردوں کو کہتا ہے قرآن کو ترتیل سے پڑھنا فرض ہے, اور اگر آپ نے ایسا نہ پڑھا تو آپ کو قرآن پڑھتے دوران گناہ بھی ہو سکتا ہے, تو وہ مثال یوں دیتا ہے, کہتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں اللہم اہدی قلبی, یہ ترتیل کے ساتھ ہے. قلب کس کو کہتے ہیں؟ دل کو. اللہ میرے دل کو ہدایت دے. لیکن اگر آپ نے اس کو یوں پڑھا اللہم اہدی قلبی, تو قلب کس کو کہتے ہیں؟ کتے کو کہتے ہیں. تو کہیں آپ کی جو دعا ہے وہ آپ کے لیے نہ ہو, وہ کتے کے لیے ہو. تو اس لیے قاف کا نکالنا یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت کاف کے نکالنے کے. کاف جب نکالیں گے تو وہ معنی ہی الٹ جائے گا. اپنے لیے پھر آپ دعا نہیں کر رہے, آپ اپنے کتے کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ دھیان کیجئے. وہ اس طرح مثال دیتا ہے, لوگ ڈر جاتے ہیں. اب وہ کیا ہے, وہ تو کہہ کے چلے گئے, سمجھا کے چلے گئے. اب لوگ آپس میں پڑھیں, وہ کہے ہمیں تو ہمارے مولوی صاحب نے جو مسجد کے انہوں نے قرآن پڑھایا, وہ بےچارے بزرگ ہو گئے, پڑھا 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 کے 40 سال تک وہ پڑھاتے رہے. اب یہ نئے صاحب گئے تو انہوں نے جا کے یہ بات کی, اب پبلک نے کہنا شروع کیا جی ٹھیک ہے جی ہمارے گناہ پھر ہمارے مولوی صاحب پر ہیں, ہم پر تھوڑی ہیں, انہوں نے غلطی کی ہے ہمارے پر تھوڑی بھی ہے. اب جو وہ بےچارے جس نے دیہاتی عالم نے جو محنت کی ان پر, وہ بھی ساری رائے گاہ گئی, لوگوں کو بھی کنفیوز کر دیا اور مسئلہ ایسے بتایا کہ لوگ اس سے بھی متنفر ہو کہ جی ہم نے تھوڑا سا گناہ کیا, گناہگار تو پھر یہی ہے ہمارا استاد جس نے ہمیں غلط پڑھایا. یہ فتنے ہوتے ہیں, اس طرح فتنے پیدا ہو جاتے ہیں. تو ایسے فتنوں سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ پبلک کو اس قسم کے مسائل ابھی نہ بتائے جائیں. یہ کوئی حق کو چھپایا نہیں جا رہا, بلکہ جو نتائج نکل سکتے ہیں وہ بہت بڑا فتنہ ہو سکتا ہے. اس فتنے سے بچنے کے لیے ایسی باتوں کو اگر چھپا دیا جائے وقتی طور پر, اور پبلک کو آہستہ آہستہ گراس روٹ لیول سے پھر قائل کرنے کی کوشش کی جائے, تب تو ٹھیک ہے. یک دم آ کے ہتھوڑا مارنا یہ تو زیادتی ہے. تو ایسا علم اگر چھپا دیا جائے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں نا. لیکن یہاں مسئلہ وہ ہے کہ ایسا علم جو بندے کو پتا ہے, اور لوگ گمراہ ہیں, وہ چاہتے ہیں ہمیں صحیح بات بتائی جائے اور پبلک کو وہ بندہ نہ بتائے, اس کے پاس حق موجود ہے جانتا ہے مگر بتا نہیں رہا. تو میں نے بتا دیا کہ کچھ خوف اس کو لاحق ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے کرتا ہے تو اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. ٹھیک ہے, توبہ کر لیں تو اور بات ہے. پھر اس کے بعد یہ بات بھی سمجھائی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بینات یا ہدا آ جانے کے باوجود بھی اس کو قبول نہیں کرتے, چاہے وہ علم والا ہو یا علم لینے والا ہو. سمجھ رہے ہیں, بینات اور ہدا آ گئیں اس کے پاس, وہ جانتا بھی ہے مگر اس کو قبول نہیں کر رہا, دل سے ڈٹا ہوا ہے غلط بات پہ, اور پبلک کو بھی غلط بات بتا رہا ہے اور پبلک بھی غلط بات پہ اڑ گئی ہے. وہ کہتی یہ جو کہتا ہے وہ صحیح کہتا, باقی ہم نے کسی کی نہیں سننی. اور اسی غلط عقیدے اور نظریے پر قائم ہیں اور نہیں مانتے بینات اور خدا کو، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی یہی بینات کو نہ مانا، خدا کو نہ مانا، نہ خود تسلیم کیا نہ دوسروں کو تسلیم کروایا، وہ ماتو اور وہ مر گئے، وہم کفارن، اس حال میں کہ وہ خود بھی کافر تھے، یعنی ساری زندگی انہوں نے اسی پر گزار دی، کفر کرتے کرتے، بینات اور خدا کا انکار کرتے کرتے، اور آخری سانس بھی ان کی اسی پر آ گئی. تو اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر ہے لعنت اللہ کی، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور لوگوں کی، سب کے سب کی. کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے، یعنی کفریہ زندگی، جبکہ ہدایت آ جائے، بینات آ جائیں، بندے اس کو تسلیم نہ کریں، تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے. تو ایسے بندے کے لیے جو اس کی آخری سانس بھی اسی کفر پر نکلے، کیا اس کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ اس کو معاف کر؟ بلکہ اس چنگے بھلے عقل مند صحیح سالم انسان کی جو کھلم کھلا غلطی تھی اور اس نے اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال کیا، تو اس کے لیے تو پھر یہی ہوگا کہ اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی پھٹکار پڑے گی، اللہ اپنی رحمت نہیں کرے گا ان پر. اور پھر والملائکتی، فرشتے بھی بد دعا کریں گے ایسے بندے کے لیے، اللہ اس پر اپنی لعنت بھیج. والناس اجمعین، اور لوگوں کی، سب کے سب کی. ایک ایک بندہ جو ہے نا آج اس کی وجہ سے اگر کوئی گمراہ ہوا ہے، تو یہ مر کے جب جائیں گے نا وہاں کل قیامت کو، تو اپنے اسی بڑے بندے کو جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے، وہ وہاں اس پر لعنت بھیجیں گے کہ لعنت ہو تم پر، تمہاری وجہ سے آج ہم دوزخ میں آئے ہیں، تمہاری وجہ سے ہم دنیا میں کلمہ نہیں پڑھ سکے، تم نے ہمیں گمراہ کیا اور گمراہی کو بڑا خوبصورت بنا کے ہمیں دکھایا، اور وہ تمہاری شخصیت تھی جس کو دیکھ کے ہم مروب تھے. تو سب کے سب انسان بھی لعنت کریں گے. خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اسی لعنت میں، یعنی ہر طرف پھٹکار ہی پھٹکار پڑے گی، کوئی رحمت نہیں ہوگی ان پر. لا یخفف عنہم العذاب، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، ایک لمحے کے لیے بھی اس عذاب سے باہر نکلیں گے کہ چلیں تھوڑا سا عذاب ٹھیلا ہلکا کر دیتے ہیں، تھوڑی سی سانس لے لیں، بہت چیخیں مار رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں، ترس آ رہا ہے، ان کو ذرا تھوڑا سا وقت دے دیں. نہ، لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے کہ درخواستیں کریں گے کہ تم مولا تھوڑی سی مہلت دے، تھوڑا سا چین تو لے لیں، مسلسل اذیت میں ہیں، مسلسل اذیت میں. تو اللہ فرماتے ہیں لمحہ بھر کے لیے بھی میں ان کو مہلت نہیں دوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ جو کہ پچھلی آیات سے یعنی ان کا تعلق ہے. قرآن مجید کی ہر آیت کو دیکھے نا، وہ ہر رکوع یا ہر آیت جو پچھلی آیت سے کوئی نہ کوئی تعلق رکھتی ہے، اور اگلی آیت سے بھی. تو اس کو ہم جوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم جوڑتے جا رہے ہیں ہر آیت کو، یا پچھلی آیت سے یا اگلی آیت سے. چلیے یہیں تک کافی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.